السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملحوف والتنفیس عن المکروب. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 23 آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد گرامی ہے من کفارات ذنوب العظام، وہ بڑے اور عظیم گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان کا کفارہ اغاثۃ الملحوف و تنفیس عن المکروب، ستم رسیدہ انسانوں کی داد رسی ہے اور پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے. نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے، جس میں بعض بہت ہی مفصل خطبات ہیں اور بعض مختصر. دوسرے حصہ میں مکتوبات و خطوط ہیں جو حضرت نے مختلف افراد کو، بعض اپنے والیوں کو اور بعض مخالفین و رقبا کو ارسال فرمائے ہیں. اور تیسرا حصہ ان مختصر جملات پر مشتمل ہے جنہیں مؤلف نہج البلاغہ جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر المومنین کے مفصل خطبات یا مکتوبات میں سے انتخاب کیا ہے، یا حضرت نے یہ جملے ایسے ہی مختصر ہی بیان فرمائے، کسی خطبے کا حصہ نہیں ہے. ان کا نام کلمات قصار ہے، مواعظ و نصیحت ہیں، لیکن اگر ہم مناسب نام اس کے لیے تجویز کرنا چاہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نہج البلاغہ و شارحین کلام امیر المومنین علیہ السلام نے یہ عنوان دیا ہے، وہ عنوان ہے حکمت علی. یہ حکم ہیں، حکمتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ انبیاء آئے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اور خدا جس کو حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے. اور لقمان کی فضیلت و برتری باقی انسانوں پر یہ تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی ہے. حکمت دانائی و دانش کو بھی کہتے ہیں، اگرچہ اردو زبان میں حکمت پرانی طریقہ طبابت کو کہتے ہیں. قدیم طریقے سے اگر جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کیا جائے اسے حکیمانہ طریقہ کہتے ہیں، لیکن قرآنی اصطلاح اور ہے. قرآن میں پرانے نظام طبابت کو حکمت نہیں کہتے. حکمت دانش و دانائی بھی ہے اور حکمت در حقیقت اس ہدایت کا نام ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور آئمہ ہدا کے ذریعے سے بشر کو زندگی گزارنے کے لیے اصول کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں، محاورے میں، کہ الحمدللہ یہاں اہل ادب و اہل فضل حضرات تشریف فرما ہیں، شعراء کراموں میں سعادت نصیب ہوئی ان دو بزرگواروں کا کلام سننے کی، خصوصاً قمر اسنین صاحب جنہیں ہمیں مدت سے آرزو تھی ان کی زیارت کی کہ ان کا کلام سنتے رہتے تھے، آج توفیق نصیب ہوئی، خداوند تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ، زور قلم و زور بیان انشاءاللہ خدا بڑھائے ان کا۔ حکمت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اس کا معنی، قرآنی معنی، زندگی کے وہ محکم و مستحکم اصول ہیں جنہیں حکمت عملی کہا جاتا ہے، جسے ہم روزمرہ اپنے محاوروں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہم اب کہتے ہیں کہ کسی کو پوچھتے ہیں کہ اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، فلاں کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ حکمت عملی حکمت علمی کے مقابلے میں ہے۔ حکمت علمی چیزوں کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا، علوم کو سمجھنا، حکمت عملی انسان کو اپنے عمل کے لیے مناسب اصول اپنانا اور ان اصولوں کے مطابق مناسب قدم اٹھانا، وہ نتیجہ لینا اس سے جو انسان کی زندگی کو سنوار سکے، سعادت مند بنا سکے، اس حصے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ قدیم سے علماء کرام جو علوم پڑھاتے تھے ان میں، تعلیمی اداروں کے اندر، کہ اب تو تعلیمی اداروں کے اندر جدائیاں ہو گئیں، علوم الگ ہو گئے، نہ صرف علوم الگ ہو گئے بلکہ ایک دوسرے سے روٹ ہی گئے، ناراض ہی ہو گئے، اور علوم کے جدائی کے بعد علماء بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، علماء دنیا بن گئے، علماء دین بن گئے، علماء فقہ بن گئے۔ لیکن جب علوم میں اتنی جدائیاں نہیں تھیں اور علوم میں اتحاد و اتفاق تھا، نتیجے میں علماء میں بھی اتحاد و اتفاق تھا، اس وقت ایک علم، ضروری علم جو ہر عالم کو پڑھنا پڑتا تھا، خواہ وہ سائنسدان بننا چاہے یا سیاستدان بننا چاہے یا شریعت مدار بننا چاہے یا فقیہ بننا چاہے، جو بھی علم وہ پڑھنا چاہتا اسے ایک علم ضروری پڑھایا جاتا اور وہ حکمت عملی۔ چونکہ حکمت عملی پڑھے گا تو اپنے علم کے اندر اسے اچھے طریقے سے بروئے کار لا سکے گا، اگر اسے حکمت عملی نہ معلوم ہو وہ یقیناً علم سے غلط استفادہ کرے گا اور وہ علم اس کے کام نہیں آئے گا۔ حکمت عملی میں علماء تین حصے پڑھایا کرتے تھے، ایک حصے کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے تدبیر منزل، گھر چلانے کی تعلیمات، کیسے گھر کیسے چلتا ہے۔ آج جو ہم نے گھروں کو اجاڑ دیا، گھروں کو جہنم بنا دیا، ہر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے اور جتنے افراد گھر کے اندر ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے رقیب و حریف بنے ہوئے ہیں، اور رشتے نہیں رہے بلکہ ان کے اندر کدورتوں میں تبدیل ہو گئے وہ سارے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، گھرانہ بنانے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ اصول نہیں ہیں لیکن گھر بنا لیا ہے، اور گھر بہت اچھا بنا لیتے ہیں، اس کے اندر گھرانہ نہیں بنا سکتے۔ سیمنٹ، ریت، مٹی، سریا، اس میٹیریل سے گھر تو بن جاتا ہے لیکن گھرانہ نہیں بنتا۔ ہم آج کروڑوں روپے خرچ کر کے اچھے اچھے بڑے بڑے گھر بڑے بڑے اچھے علاقوں میں بنا لیتے ہیں لیکن ان کے اندر گھرانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ عزیز من، جس طرح گھر بنتا ہے اس طرح گھرانہ بھی بنانا پڑتا ہے، اور گھرانہ بنانے کے لیے صرف شادی کرنا اور نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے ایک علم، ایک دانائی، ایک دانش، ایک حکمت اور اصول کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو گھر کے اندر لا کر اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے گھرانہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ ابھی بہت سارے گھروں کے اندر گھرانہ نہیں ہے، روم میٹ ہیں، روم میٹ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی نہیں ہیں، نکاح ہو گیا ہے لیکن دونوں نے مل کر خاندان نہیں بنایا، گھرانہ نہیں بنایا، روم میٹ ہیں، ایک روم میں رہتے ہیں۔ چونکہ جو گھرانہ بننے کے لیے اور بنانے کے لیے جو اصول چاہیے تھے وہ نہیں خیال کیے، گھر بناتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھا، گھر بناتے ہوئے روشنی کا خیال رکھا، گھر بناتے ہوئے کچن کا خیال رکھا، گھر بناتے ہوئے حمام و باتھ روم کا خیال رکھا، گھر بناتے ہوئے پردوں کا خیال رکھا، گھر بناتے ہوئے پانی کے ورود کا خیال رکھا، نکاسی کا خیال رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا، لیکن گھرانہ بناتے ہوئے فقط ہوا و ہوس کا خیال رکھا، فقط خواہش و شہوت کا خیال رکھا، باقی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ عزیزان، علم ہے، قرآن وہی حکمت سکھانے آیا ہے، قرآن کی حکمت سے انسان کو ملازمت نہیں ملتی، زندگی ملتی ہے۔ کچھ علوم ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ڈگری ملتی ہے اور ڈگری کے نتیجے میں ملازمت مل جاتی ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو حکمت دے کے بھیجا اور فرمایا یہ حکمت جا کر اپنی امتوں کو سکھائیں، ان حکمتوں سے انسان کو زندگیاں ملتی ہیں، حیات ملتی ہے، حیات میں سعادت ملتی ہے، زندگی میں سعادت نصیب ہوتی ہے، ان حکمتوں سے آشنائی ضروری ہے۔ اور دوسرا شعبہ حکمت کا، جو علماء قدیم میں پڑھا کرتے تھے، آج کل توفیق بعض کو ہوتی ہے پڑھ لیتے ہیں لیکن اکثر نہیں پڑھتے یا سلیبس میں اور نصاب میں شامل نہیں ہے، ایک ہے تدبیر مدن، اس شعبے کا نام تدبیر منزل اور تدبیر مدن، یعنی ایک شہر کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہنے کے اصول، کس طرح ایک معاشرے میں زندگی بسر کی جائے، گھر میں کیسے گھر آباد کیا جائے۔ چونکہ گھر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے اور گھرانہ ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، معاشرہ سوسائٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر امت موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھر ہوتا ہے، گھرانہ نہیں ہوتا۔ میں بعض جگہ عرض کیا مومنین کی خدمت میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کرائے کے ہیں، گھر کرائے کے ہیں، مالک نہیں ہیں۔ بہت سارے ہوں گے مومنین یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے جن کے گھر اپنے نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انسان کرائے کے گھر میں رہے کوئی حرج نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ اپنے گھر میں رہو جس کے مالک ہو تو بھی زندگی گزر جاتی ہے، کرائے کے گھر میں رہو تو بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب گھرانہ کرائے کا ہو، جب خاندان کرائے کا ہو، جب زندگی کرائے کی ہو۔ بعض لوگ ہیں گھر اپنے ہیں، ان کے بڑے گھر ہیں، مالک ہیں ان گھروں کے، لیکن ان گھروں کے اندر اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ کرائے کے گھر میں اپنی زندگی گزارو کہیں بہتر ہے، اپنے گھر میں پرائی زندگی گزارو۔ اگر ہم غور کریں، ہم پرائی زندگی گزار رہے ہیں عزیز من، اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہیں، پرائی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ زندگیوں میں جو ماڈل ہم نے لیے ہیں، زندگیوں کے جو اہداف ہم نے لیے ہیں، زندگی کے جو مقاصد ہم سمجھے ہیں، زندگی میں روزمرہ کے جو معمولات ہیں، وہ بہت سارے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اپنے نہیں ہیں، کسی سے لیے ہیں، مستعار لیے ہیں، دوسروں کی زندگی اپنے گھر میں گزار رہے ہیں۔ خواتین جاتی ہیں اڑوس پڑوس میں، کوئی نہ کوئی چیز پسند کر کے آ جاتی ہیں وہاں سے، اور پھر آ کے مطالبہ شروع کر دیتی ہیں اپنے میاں سے، شوہر سے، یا جو بھی گھر میں بڑا ہو، کفیل ہو، کہ ہمارے گھر میں بھی اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کب، کس نے کہا ضروری ہے؟ چونکہ اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے گھر میں موجودگی بتا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم کہیں اس سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور جب یہ چیز آ جاتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, کسی کی ضرورت آپ نے اپنے گھر میں رکھ لی ہے لا کر, آپ کی ضرورت نہیں, یہ کسی کی زندگی ہے جو اپنے گھر لے آئے ہو. عزیز ایمان, اپنی زندگی بسر کرو, اپنی زندگی بسر کرو, بے شک کرائے کے گھر ہو کوئی حرج نہیں, اپنی زندگی اپنی ہونا چاہیے. اسی طرح ایک معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر امت ہونا ضروری ہے. معاشرہ اور سوسائٹی گھر کی حیثیت رکھتے ہیں, سماج کی حیثیت گھر کی ہے. سماج کے اندر کون موجود ہے؟ سماج کے اندر امت موجود ہو. اگر امت موجود ہو, یہ وہی حکمت ہے جو اللہ نے انبیاء کو دے کر بھیجی کہ آپ کا کام گھروں کے اندر الہی گھرانے آباد کرنا ہے اور معاشروں کے اندر الہی امتیں ایجاد کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر روم فیلو اور کلاس فیلو اور گھر فیلو رہ رہے ہوں اور سماج کے اندر ریور رہ رہے ہوں. سماج کے اندر امتوں کو آباد کرنا ہے, آپ نے امت بنانا ہے. امت کون بنائے گا؟ امت بنانے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ امام کی ضرورت ہے. امام کیوں چاہیے؟ امام کا عنوان, اگرچہ ہم نے قرآنی عنوان امام ہے, دینی عنوان امام ہے, ہم ترجیح دیتے ہیں کہ امام کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کریں جو ہمارے کلچر میں اچھا لفظ سمجھا جاتا ہے. دین نے جتنے عہدے بنائے, جتنے منصب بنائے, ان تمام دینی مناصب میں سے سب سے عالی ترین منصب و عنوان امامت کا بنایا ہے. سب سے بڑا عنوان امامت کا بنایا, سب سے مافوق, کہ جب انسان امام بن جاتا ہے اس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہوتا, اس سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے. امامت سب سے عالی درجہ ہے. رسول ائمہ بھی تھے, قرآن مجید گواہ ہے کہ جتنے انبیاء تھے وہ اپنے اپنے زمانے میں امام بھی تھے, انہیں امام بھی بنایا گیا. ان کی رسالت پر ان کی امامت کی فوقیت تھی, انبیاء کی رسالت پر ان کی امامت کا درجہ بلند تر تھا. چونکہ رسالت کا کام, رسالت کے منصب کا کام اللہ سے دین کو لینا, لوگوں کے اندر اس کو تبلیغ کرنا ہے, اور امامت کے منصب کا تقاضا لوگوں کی زندگیوں میں اس دین کو نافذ کرنا ہے. یہ امامت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اس دین کو نافذ کریں. لیکن ہم امام کا لفظ استعمال کر کر کے جو چیز زیادہ استعمال ہو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اس کی قیمت بھی ختم ہو جائے. بڑے شوق سے لوگ انگوٹھی خریدتے ہیں کچھ عرصہ پہن کے, پھر وہ اتنی پرکشش نہیں لگتی, کوشش کرتے ہیں نہیں لے لیں. آپ کوہنا چیز, پرانی چیز جو زیادہ استعمال میں آئی ہو, عموماً اس سے انسان اکتا جاتا ہے یا اس سے لذت محسوس نہیں کرتا, لذت نہیں محسوس کرتا انسان, اس سے تھک جاتا ہے اس سے. شاید یہ چیز باعث بنی ہے کہ امامت کا لفظ ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا, شاید اس وجہ سے اس میں ہمیں اب کشش نظر نہیں آتی اور ہم ائمہ کو شاہ کہتے ہیں, شہنشاہ کہتے ہیں خطیبوں میں, ممبروں پر جب بہت زیادہ تعظیم ہم کرنا چاہتے ہیں ائمہ کی تو کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ شاہ, شہنشاہ. شاہ بڑا نام ہے, بڑا عنوان ہے, لیکن کلچر کا بنایا ہوا بڑا عنوان ہے, تہذیب کا بنایا ہوا بڑا عنوان ہے. امام تہذیب نے جو سب سے بڑا منصب بنایا وہ شاہ کا منصب بنایا, اللہ نے جو سب سے بڑا منصب بنایا وہ امام کا منصب بنایا. امام کو شاہ کہنے سے امام کی تعظیم نہیں ہوتی, صرف شاہ کہنے والے کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ دین سے زیادہ کلچر سے متاثر ہے. یہ دین سے اتنا آشنا نہیں ہے, یہ کلچر سے زیادہ آشنا ہے, کلچر سے زیادہ متاثر ہے. یہ آئمہ سے متاثر نہیں, شوہر سے زیادہ متاثر ہے. خدا نے کسی جگہ اپنے انبیاء کو نہیں کہا یہ شاہ ہیں, کسی جگہ نہیں کہا آئمہ کو یہ شاہ ہیں. فرمایا یہ آئمہ ہیں, جعلناہم آئمتن, عنوان امامت امت کے لیے بنایا ہے. امامت کے ساتھ جس چیز کا جوڑ بنایا ہے وہ ہے امت, اور امت کے ساتھ جس چیز کا جوڑ ملایا وہ ہے امامت. امامت ہمیشہ امت کے لیے ہے اور امت ہمیشہ امام کے لیے ہے. امام کو خدا نے کیوں مقرر فرمایا؟ عہدہ امامت و منصب امامت قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کس کے لیے؟ تاکہ انسانی معاشروں کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر یا سماج کے اندر جا کر انسانوں کو امت بنا دیں. پہلے انسان امت نہیں تھے یا ریوڑ ہیں, جس طرح نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا ہمجن رعا, ہمجن رعا یعنی ریوڑ. ریوڑ جن کا کوئی قانون نہیں ہوتا, کوئی ضابطہ نہیں ہوتا, کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے, کوئی اصول نہیں ہوتے, کوئی ان کا رہبر و لیڈر نہیں ہوتا. ریوڑ کو ایک چرواہا چاہیے ہوتا ہے, چرواہے کے پاس ڈنڈا ہونا چاہیے, اور اگر ریوڑ بہت ہی ستاتا ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کتا رکھ لیتا ہے صاحب. ریوڑ کنٹرول اسی طرح ہوتے ہیں نا, ریوڑوں کو دیکھا ہوگا, شہریوں کو تو تجربہ نہیں ہے لیکن ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں شہری کے ریوڑ کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں. ریوڑ کنٹرول کرنے کے لیے چرواہا چاہیے, چرواہے کے ہاتھ میں ڈنڈا چاہیے, اور اگر ریوڑ بہت ہی تنگ کرتا ہو اور خطرات زیادہ ہو ریوڑ کو تو پھر ایک کتا بھی چاہیے. لیکن جب انسان ریوڑ نہ رہے, امت بن جائے, امت کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں, کتے کی بھی ضرورت نہیں. کس کی ضرورت ہے؟ فقط ہدایت اور تعلیم کی ضرورت ہے, فقط نظام کی ضرورت ہے. فقط اس کو بتا دو, وہ اپنے امام کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں استبداد ہو, جہاں ڈنڈا ہو, سمجھ لو کہ وہ امت نہیں ہے, وہ ریوڑ ہیں جنہوں نے ڈنڈا قبول کر لیا. چونکہ صرف ریوڑ ڈنڈا قبول کرتا ہے, ریوڑ ڈنڈا قبول کرتا ہے, امت کو بھی ڈنڈا قبول نہیں کرتے. امت کو تعلیم کی ضرورت ہے, اس لیے امام مقرر کیا گیا. امام نے آ کر امت بنانی ہے, گھر میں گھرانہ ایجاد کرنا ہے, اور معاشرے اور سماج کے اندر امت بنانی ہے. جیسا میں نے کہا کہ بعض اوقات گھر ہوتا ہے, گھرانہ نہیں ہوتا, اس میں کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہاسٹلوں میں کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں کرائے کے, یہ عموماً چھڑے لوگ, غیر شادی شدہ جوان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں ملک کے اندر یا باہر کسی دوسرے شہر میں, تو مل کر ایک کمرہ یا ایک فلیٹ لے لیتے ہیں کرائے پر, اس میں مل کے رہتے ہیں. انہیں نہیں کہا جاتا یہ گھرانہ ہے, اگرچہ ان کی آپس میں محبت و دوستی کتنی ہی زیادہ ہو, انہیں گھرانہ نہیں کیا کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ گھرانہ بنتا ہے ان روابط سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں, کہ ماں کا رابطہ بیٹے کے ساتھ, بیٹے کا رابطہ ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کا رابطہ اولاد کے ساتھ, بھائی کا رابطہ بہن کے ساتھ, بہنوں کا رابطہ بھائی کے ساتھ. یہ سارے رابطے ملے جب اور پیدا ہو جائیں تو پھر ان رابطوں میں جو منسلک ہوتے ہیں وہ گھرانہ کہلاتا ہے. لیکن اگر یہ رابطے نہ ہو اور کچھ لوگ کہیں مل بیٹھے, اسے گھرانہ نہیں کہتے, روم فیلو کہتے ہیں اس کو. اسی طرح
خدا ختم انبیاء صلوات,
ایک سماج کے اندر امت ہونا چاہیے, اور وہ امت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسانوں کے درمیان وہ روابط برقرار ہو جائیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. جس طرح گھر کے اندر اولاد اور والدین کا خاص رابطہ برقرار ہو جائے تو یہ گھرانہ کہلائے گا, اسی طرح معاشرے کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں اگر ان کے درمیان وہ روابط قائم ہو جائیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں انہیں امت کہیں گے، اور اگر وہ روابط مقرر جو کیے گئے وہ برقرار نہ ہو اور انہوں نے خود سے کچھ روابط بنا لیے ہو، انہیں ہر نام دیا جا سکتا ہے امت نہیں کہا جا سکتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جس معاشرے میں سماج میں امت نہ رہتی ہو وہاں امام کا کوئی کام نہیں ہوتا. جس مسجد میں نمازی نہ آتے ہو وہاں امام کا کیا کام ہے؟ ہے کوئی کام؟ امام آتا ہے امامت کے لیے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی امام ملازمت شروع کر دے، کسی انجمن کی ملازمت شروع کر دے، کسی ٹرسٹ کی ملازمت شروع کر دے اور اسے بھول ہی جائے کہ میں امام مسجد ہوں، وہ مسجد کا ملازم بن جائے، انجمن کا ملازم بن جائے. لیکن جسے اللہ نے امام بنایا ہو وہ اپنی امامت کو نہیں بھولتا، وہ کبھی بھی ملازمت نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے امامت کا درجہ عطا کیا ہے، وہ امامت ہی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ امت بن جائیں. اگر امت بن جائیں امام ان کی زمام سنبھال لیتا ہے، اور اگر زمام سنبھال لے اور امت نہ بنے وہ ان کی زمام خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ تم امت نہیں ہو. جب امیر المومنین کے پاس لوگ آئے آ کر کہا کہ آپ ہماری زمام حکومت سنبھالیں، فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہاری زمام حکومت سنبھال لوں. جب اس قابل تھے میری طرف نہیں آئے، جب تمہارے درمیان وہی رابطے تھے جو رسول اللہ نے پیدا کیے تھے، جب مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا تھا، جب رابطہ اخوت ایمانی تمہارے اندر قائم تھا، اس دن تم امام کے پاس نہیں آئے، غیر امام کی طرف چلے گئے. اب جب وہ 25 سال کے اندر سارے رابطے توڑ کے اور عصر جاہلیت کی طرح نقشہ بنا کے اب امام کے پاس آتے ہو تم، جب امت تھے تو امام کے پاس نہیں آئے، اب جب ریوڑ بن گئے ہو تو اب تمہیں امام چاہیے، میں کیا کروں تمہاری زمان سنبھال کر. پھر حضرت نے فرمایا خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ میں فرمایا کہ چونکہ اتمام حجت ہو چکی ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر، اگر یہ اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی اور یہ اتنے ظاہر ناصر بن کر میرے گھر نہ آئے ہوتے، اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ مظلوم کی بھوک پر خاموش مت بیٹھو اور ظالم کی ستم گری پر چپ مت بیٹھو، لَعَلْكَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، میں آج بھی اس حکومت کی زمام اس کی کوہان پہ ڈال دیتا، وَلَعَسْكَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسِ اَوَّلِهَا، اور میں آج بھی اس کو اسی جام سے سیراب کرتا جس دن پہلے دن اس کو جام سے جس سے سیراب کیا تھا، وہی نہ کا جام آج بھی اس کو پلاتا. لیکن چونکہ اتمام حجت ہو چکی تھی، اتمام حجت ہوئی، 4 سال کے لگ بھگ علی نے حکومت کی، اور 4 سال کے بعد دعا کیا مانگی پروردگار سے، خطبہ نمبر 25 تیسرے خطبے میں، خطبہ نمبر 30 میں فرمایا میں نے زمان سنبھالی کیوں ہے، چونکہ اتمام حجت ہو چکی ہے، اور 25 نمبر خطبے میں آ کر اللہ سے دعا مانگی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے، ان کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں امام ہوں یہ ریوڑ ہے، میں امام ہوں یہ ریوڑ ہے، ان سے بہتر مجھے عطا کر، جب تو نے مجھے امام بنایا ہے تو مجھے امت عطا کر، یہ امت بننے کے لیے تیار نہیں، ان کو کوئی ستمگر عطا کر، چونکہ ریوڑوں کو ستمگر ہی کنٹرول کرتے ہیں. اس وقت حضرت نے فرمایا ان پر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائیں، جب علی کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ مسلط کر جو رحم نہ کھائیں، اور وہ آ گئے وہ لوگ جنہوں نے رحم نہیں کھایا، وہ آئے اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا تاریخ نے بھی سارا نہیں لکھا، اصل جرت نہیں تھی تاریخ کے اندر وہ سب کچھ ستمگروں کی داستان کو قلم بند کر سکے، سخت دل چاہیے تھا نہیں لکھ سکے. عزیزان من، امام امتوں کے اندر آتا ہے، سماج گھر کی طرح ہے، اس سماج کے اندر امت ہونا ضروری ہے، امت تشکیل دینے کے لیے خدا نے امام بنایا. امام ہم دو جگہ دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم نے عوام نے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اپنی, عام لوگوں نے امامت ممبروں سے سنی ہے, ممبروں پر جن لوگوں نے آ کر امامت بیان کی ہے انہوں نے عقائد کی کتابوں میں پڑھی ہے, یا میں یا کے ساتھ کہوں گا کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے, انصاف سے بات کرنی چاہیے, یا عقائد کی کتابوں میں پڑھی ہے یا پھر خود اپنے تخیل کی مدد سے پڑھی نہیں گھڑی ہے, یا پڑھی ہے کہیں امامت یا گھڑی ہے. انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں نا موجود, کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ بھی سکتا ہے اور اپنے ذہن سے بہت کچھ گھڑ بھی سکتا ہے. یہ گھڑنے کی صلاحیت تو اللہ نے دی انسان کو, اور آپ دیکھیں کیا کیا, آپ نے خود بہت کچھ گھڑا ہوگا, ہم نے بہت کچھ گھڑا ہے, بہت ساری چیزیں گھڑتے ہیں نا. اور قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پڑھنے کے لیے اتاری ہیں انسان کو, ان سے زیادہ ان چیزوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے جو خود گھڑی ہیں اس نے. حضرت ابراہیم آئے, حضرت ابراہیم نے آ کر کہا کہ یہ کیا ہے یہ تماثیل یہ بت, وہ کہتے تھے ان کو کچھ نہیں کہنا, وہ کہتے تھے ہمیں بے شک جو مرضی یہ کہہ دو انہیں کچھ نہیں کہنا, کیونکہ یہ ہم نے گھڑے ہیں, یہ ہم نے گھڑے ہیں اس لیے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا. لہذا جو شخص جو کچھ اس نے گھڑا ہے اسے ترک نہیں کر, وہ اس کو بہت عزیز ہے, بہت عزیز ہے اس کو. مورتیاں جو پوجتے ہیں یہ مورتیاں خود گھڑی ہیں, انہوں نے جان دے دیتے ہیں مورتی پہ بات آنے نہیں دیتے, چونکہ مورتی خود انہوں نے گھڑی ہے. امامت یا پڑھی ہے کسی نے یا گھڑی ہے, جنہوں نے پڑھی ہے عقائد کی کتاب میں پڑھی ہے, اصول دین میں. اصول دین کی کتابیں اب ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت سادہ سادہ سی ہیں, کہ ابھی تو شعر بھی بن گیا اور ایک بہت ہی شیرین زبان و شیرین سخن شیرین آواز ہمارے جوان یہی کراچی کے ہیں, انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے پڑھا بھی, سنا ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھا بھی انہوں نے, کہ اللہ ایک ہے, پنج تن پانچ ہیں اور امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں. یہ اصول دین ہے ہمارا بچوں کے لیے, اور بعض ہمارے بزرگوں کا بھی یہی ہے, بچوں والا ہی, ان کو بھی اتنا ہی دین کے بارے میں پتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, پنج تن پانچ پانچ ہیں. لیکن کچھ اصول دین کی کتابیں تھوڑی بڑوں کے لیے لکھی گئی ہیں, ان کے اندر زیادہ وضاحت آ گئی ہے, تھوڑے سے اللہ کی صفات کا بھی نام آ جاتا ہے, پنج تن کے حالات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, ائمہ اور معصومین کے حالات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے. اور کچھ اصول دین کی کتابیں ہیں وہ ذرا اور زیادہ اصطلاحی ہیں, علمی ہیں, جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, دینی مدرسوں کے اندر جو امامت پڑھائی جاتی ہے. عقائد کی کتابوں میں جب امامت آتی ہے, اس امامت اس عقائد کی کتاب کی امامت نے امامت کو فرمایا کہ یہ ایک عقیدہ ہے, عقیدے کو کیا کریں ہم, اس کو ذہن میں رکھو, چونکہ ہر چیز کی ایک جگہ ہے, اس کو آپ کوئی بھی چیز ہو لے کر آتے ہیں اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے. قرآن مجید ہے, اس کو کیا کریں, اس کو گھر میں تاکچے میں رکھو, باقی اپنے روزمرہ ڈائری ہے آپ کی اس کو اپنے بیگ میں رکھو, لیپ ٹاپ کو اپنے اس میں رکھو, کمپیوٹر کو ادھر رکھو, ہر چیز کی جگہ ہے گھر کے اندر یا ساتھ انسان کے, کہ اس کو ادھر رکھو, پیسے جیب میں رکھو, موبائل ہاتھ میں رکھو, البتہ ہاتھ میں رکھ کے پھر جان کی پناہ بھی مانگو, چھپا لو موبائل کو کہ نہ دیکھے گا, ہر چیز کی جگہ ہے. اب سوال, یہ امامت جو آپ نے پڑھائی, یہ جو کہا اللہ ایک ہے, پنج تن پاک پانچ ہیں, وہ معصوم 12 ہیں, امام 12 ہیں, وہ معصوم 14 ہیں, یہ ہو گئے ہمارے اصول دین. ان اصول دین کو میں کہاں رکھوں, ان اصول دین کو میں کہاں رکھوں, وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ذہن میں رکھو, یہ عقیدہ ہے تمہارا, عقیدہ کہاں ہونا چاہیے, ذہن میں ہونا چاہیے. تو اگر میں امامت ذہن میں لے گیا, امامت اپنی جگہ پہنچ گئی. عقائد تو یہی بتاتے ہیں کہ امامت اگر عقیدہ بن جائے تو بس کافی ہے, توحید عقیدہ بن جائے تو کافی ہے, رسالت عقیدہ بن جائے تو کافی ہے. یہ عقائد, یہ قیامت کے اوپر ایمان تمہارا اگر عقیدہ بن جائے تو کافی ہے, یعنی قیامت اپنے مقام تک پہنچ گئی, توحید اپنے مقام تک پہنچ گئی, رسالت و نبوت اپنے مقام تک پہنچ گئی. لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے عزیز من, یہ پڑھی ہوئی امامت کی بات کر رہا ہوں, گھڑی ہوئی امامت کی فرصت نہیں ہے بات کروں آپ کی خدمت میں, وہ آپ نے زیادہ سنی ہوئی ہے. پڑھی ہوئی امامت جو ہم نے کتابوں میں پڑھی, یا بچوں کی کتابوں میں, یا مومنین کی کتابوں میں, یا مدرسے اور دینی کتابوں کے اندر, علمی کتابوں کے اندر, استدلالی عقائد, ان کا کہنا یہ ہے سب کا کہ یہ ذہن میں رکھ لو, بچوں کی زبان پہ آ جائے تو امامت ٹھیک ہو گئی. بچے کو رٹا لگا دو خدا ایک ہے, پنجتن پاک پانچ ہے, بچے کی زبان پہ چڑھا دو توحید اپنے مقام تک پہنچ گئی, بڑے کے ذہن میں بٹھا دو توحید اپنے مقام تک پہنچ گئی. لیکن قرآن سے جا کر پوچھو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ توحید, یہ امامت, یہ رسالت, یہ کہاں رکھیں ہم لا کر. قرآن جواب دیتا ہے کہ امامت کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. امامت ذہن کے لیے نہیں ہے, امامت عقیدہ نہیں, امامت نظام ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اس اللہ کے نظام کے تحت اپنی زندگیاں بسر کرو تم. خب یہ امامت قرآنی عملاً کیسے ہوتی ہے؟ ایک امامت ہم نے عقائد میں پڑھی, ممبروں سے سنی, ایک امامت ہم نے خود ان لوگوں سے سنی جنہوں نے خود سے گاڑ لی امامت, گھڑ لی انہوں نے, گھڑی ہوئی امامت, پڑھی ہوئی امامت. لیکن قرآنی امامت کو اگر دیکھیں, قرآن فرما رہا ہے کہ امامت تمہاری زندگیوں میں ہونا چاہیے, امامت کے نظام کے تحت تم زندگی بسر کرو. قرآنی امامت عملی امامت, اگر عملی امامت کا نقشہ دیکھنا ہے کہاں دیکھیں, قرآنی امامت کہاں نظر آئے, اس کے لیے تھوڑی سی زحمت ہم سب کو کرنی پڑے گی اور وہ نہج البلاغہ میں نظر آئے گی ہمیں. امامت کا عملی نظام نہج البلاغہ میں نظر آئے گا. امامت ہوتی کیا ہے عزیز من, کس چیز کو امامت کہتے ہیں؟ آیا فقط ایک نظریہ ہے, ذہنیت ہے امامت؟ امامت نظام ہے, اس عملی نظام کو نہج البلاغہ میں مشاہدہ کرو, تمام زندگی میں رنگ امامت آپ کو نظر آئے گا, تمام زندگی میں. امامت رہنمائی ہے زندگی کی, نظام زندگی ہے. اس امامت عملی میں خواہ وہ خطبے ہوں یا مکتوبات ہوں یا حکمتیں ہوں, زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو انسان کی زندگی کا شعبہ شمار ہوتا ہو اور امام نے اس بارے میں امامت نہ کی ہو. ہم نے علی کو فقط ذہن میں امام مانا ہے, علی ہماری معیشت کے امام نہیں ہے. جس کی معیشت کے امام علی ہے کھڑا ہو جائے. علی ہماری تعلیم کے امام نہیں ہے, علی ہماری تجارت کے امام نہیں ہے, علی ہمارے روابط کے امام نہیں ہے, علی ہمارے روزمرہ کے معمولات کے امام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے معمولات نہج البلاغہ بتاتی ہے کچھ اور تھے, ہمارے معمولات کچھ اور ہیں. دیکھ لو آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو, علی علیہ السلام کے معمولات کیا تھے. علی ہمارے سونے جاگنے کے امام نہیں ہے, صرف ہمارے ذہن میں ہے. عملی امامت دیکھنی ہے اگر نہج البلاغہ میں دیکھو, امام نے ہر شعبے میں آپ کی امامت کی ہے. بولو علی کی امامت میں بولو, سنو علی کی امامت میں سنو. ہم چونکہ امامت ہمیں قرآن میں بتائی بھی گئی, عقائد میں پڑھائی بھی گئی, اور پھر عملی امامت کی پریکٹس کے لیے ایک مشق بھی روزانہ کی رکھ دی گئی. امامت کی مشق روزانہ کی ہے, امامت کی مشق روزانہ کی مشق ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے, سب الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں آپ, کہ جو پڑھتے ہیں اور مشق ہوم ورک کرتے ہیں ساتھ, وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے ہوم ورک نہ کیا ہو وہ اکثر پانچویں جماعت سے بھاگ جاتے ہیں. ان کو پسند ہوتا ہے کوئی ریڑھی پہ کام کریں, کسی دکان پہ کام کریں, کوئی دوسرا چھابڑی والا کام کریں. جو میٹرک جو پانچویں جماعت سے ہی بھاگ گئے, بھاگنے کی بڑی وجہ کیا تھی کہ مشق نہیں لکھتے تھے. ان کو سکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے جو مشق نہ لکھتے ہوں. عزیزان, ایسے ہی اللہ کا بھی نظام ہے, جو مشق نہیں کریں گے خدا بھی ان کو نکال دے گا, اپنی دین سے نکال دیتا ہے اللہ. جو مشق نہ کریں, دین کی مشق نہ کریں, خدا بھی انہیں نکال دیتا ہے. آپ توجہ کریں کس طرح نظام ہے عبادی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا. فرمایا اس نماز, اس عبادت کے نظام میں سے ایک نماز ہے, ایک نماز ہے. نماز کو آپ پانچ وقت پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو, اور اپنے میں سے ہی کسی کو آگے کھڑا کر لو جس کے اندر یہ شرائط چند پائی جاتی ہوں, ایک نماز کے احکام سے صحیح جانتا ہو, آشنا ہو, دو نماز صحیح پڑھنا جانتا ہو, اذکار نماز درست انجام دے سکتا ہو, سوم عادل بھی ہو, یعنی کھلے بندوں کو غلط کام نہ کرتا ہو, فرائض سارے انجام دیتا ہو اور حرام سارے چھوڑتا ہو, کھلے بندوں کو غلطی نہ کرتا ہو, اس کو اپنا امام بنا لو. اس کا رینک امام ہے, وہ آپ کی مسجد کا اور نماز کا امام ہے, اور آپ اس کے مقتدی ہو. آپ نے اقتدا کرنی ہے, وہ آپ کا مقتدا ہے, وہ آپ کا امام ہے. آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہ جب وہ نیت کرے تم نیت کرو, جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو, جب وہ جھکے تم بھی جھک جاؤ, جب وہ سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں چلے جاؤ, جب وہ اٹھے اس سے پہلے اٹھ جاؤ, اس سے پہلے نہیں اٹھ سکتے ہو, جب وہ اٹھے تو اس کے بعد اٹھنا ہے تمہیں, تاکہ اقتدا ہو جائے, اقتدا ہو جائے. وہ آگے آگے چلتا جائے, تم پیچھے پیچھے وہی کچھ کرتے جاؤ جو وہ کر رہا ہے. جماعت کے ساتھ پڑھو, اپنے میں سے کسی کو امام کرو. خوب خدا یا, یہ تو ہمارا اپنا بھائی ہے, ہمارا اپنا کزن ہے, اپنے محلے کا ہے, ہم ہی جیسا ہے. جس طرح وہ لوگ ابھی سنا آپ نے خوبصورت شعر بھی, کہ آغا نے پڑھا نا کہ اگر آپ کس طرح تھا نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو, کہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو, آپ اپنی اوقات میں سب کو رہنا چاہیے. اس وقت کچھ لوگ مدینے کے اندر تھے, وہ یہ کہتے تھے یہ کیسے رسول ہیں, یہ تو روز بازار آتے ہیں, یہ تو خریداری کرتے ہیں, ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے, ان کے یہ بھی لباس پہنتے ہیں, یہ شادی کرتے ہیں, ان کے بچے موجود ہیں, یہ بھی سارے ہماری طرح معمولات ہیں. آخر یہ کیسے رسول ہیں, یہ کیسے رسول ہیں, یہ اسواق میں بازار میں آتے ہیں, کھانا پینا کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, یہ کیسے ہیں رسول؟ یہ وہ کہتے تھے یہ ہماری طرح ہیں, بشر مثلنا, یہ بشر ہماری طرح کا بشر ہے, کہ یہ تو ہماری طرح کا ہے. وہ خدا نے کہا پھر کیسے ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے, کپڑے نہیں پہننے چاہیے, شادی نہیں کرنی چاہیے, گھر میں نہیں رہنا چاہیے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے خدا نے رسول بھیجا, انہوں نے گھڑا, انہوں نے کہا رسول تو یہ ہونا چاہیے جو انسان نہیں فرشتے ہمیشہ ان کے گرد ہوں, اور زمین پہ نہ چلیں بلکہ ہوا میں چلتے ہوں, کھانا نہ کھاتے ہوں بالکل. کہا کہ ایسا رسول تو پھر انسانوں کے کس کام آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میں بنا تو سکتا ہوں لیکن تمہارے کس کام آئے گا؟ تمہارے لیے وہ رسول بنایا ہے جس کو دیکھ کر تم بھی وہی کام کر سکو. لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ جو ظاہر اس کا تمہیں اپنے جیسا نظر آتا ہے, اس کی حقیقت تمہارے جیسی نہیں. یہ امام, بعض کہتے ہیں یہ تو اپنا عزیز ہے, اپنا رشتہ دار ہے, اس کے ہم کیا پڑھیں نماز؟ عزیز من, یہ مشق کروائی جا رہی ہے آپ سے. کس بات کی مشق کروائی جا رہی ہے؟ امامت کی, اقتدا کی مشق کروائی جا رہی ہے, کہ پہلے اپنے گھر, گھر کے اندر, محلے کے اندر, گلی کے اندر, گھر میں نہیں مسجد میں جایا کرو, مسجد میں جاؤ نماز پڑھو, امام کے پیچھے نماز پڑھو, تاکہ تمہیں امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آ جائے, امام کی اقتداء کا طریقہ آ جائے, ادب آ جائے. یہ اپنا لوکل امام, یہ اپنا ریزیڈنٹ امام جو خود تم نے بنایا ہے, آپ نے ہی خود اس کو چن کر اللہ تعالیٰ اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم کے مطابق, نہ کہ اپنے معیاروں پر. معیار اللہ کے ہیں لیکن چنا تم نے اللہ کے معیاروں پر, تم نے اپنا امام چنا مسجد کے اندر, اسی کے پیچھے مشق امامت کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا بنایا ہوا امام آئے تو تم پہلے سے مشق کر کے آشنا ہو چکے ہو. لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے اور مجھے کہا جائے کہ یہ لو بندوق جو محض جنگ پر, میں کہوں تو میں نے تو کبھی بندوق اٹھائی نہیں تھی, میں نے تو مشق ہی نہیں کی, تو کیا مجھے کہا جائے گا کہ آپ پھر فوج کے کمانڈر ہو؟ کیا کہا جائے گا ان کو فائیو سٹار ہوٹل میں لے جاؤ چونکہ انہوں نے مشقیں نہیں کی. جو فوج مشقیں نہ کرے اور مشقیں نہ کرنے کی وجہ سے جنگ نہ لڑ سکے تو اسے فائیو سٹار ہوٹل میں بھیجا جاتا ہے. اسے کدھر بھیجا جاتا ہے؟ فوج کے اندر ایک اور شعبہ ہے جس کو خچر شعبہ کہتے ہیں. خچرے ہر فوج کے اندر ایک خچر بٹالین ہوتی ہے, اس کو ادھر بھیج دیتے ہیں کہ جو تم ان کا گوبر اٹھاؤ. تم نے مشقیں نہیں کی, ہم نے اتنا تمہیں موقع دیا کہ مشق کرو تم, وہ مشق تم نے نہیں کی تو خیال نہ رکھنا کہ فائیو سٹار ہوٹل میں بھیج دیں گے. جو لوگ امامت کی مشق روزانہ آ کر پانچ وقت مسجد میں نہیں کرتے تو یوں نہیں کہ خدا انہیں جنت کے اعلیٰ طبقات میں بھیج دے گا. وہ کب امام کی پیروی کر سکتے ہیں جنہوں نے مشقیں ہی نہ کی ہوئی ہوں؟ روز امامت کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو سیکھو اپنے میں سے ہی. مشقیں ایسے ہی ہوتی ہیں, اپنے میں سے ہی کسی کو بنا کر اس کی اتباع کرو تاکہ یہ مشق ہو جائے اللہ کے معیار کے مطابق. ہم عملی زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں ہمارے امامت شامل ہے اس وقت, کہاں کہاں علی امام ہیں ہمارے, ہمارے کمانے میں علی امام ہیں, ہمارے خرچ کرنے میں علی امام ہیں, ہمارے ذخیرہ کرنے میں علی امام ہیں. علی تو وہ امام ہیں جو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے, گرمی شدت شکنجا جلانے کے لیے, اگر میرے ہاتھ پر سورج رکھ لیا جائے, آگ رکھ دی جائے, اور اگر میری مجھے برہنہ کر کے خار مغیلہ پہ گھسیٹا جائے, شکنجا دیا جائے, اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اے علی یہ شکنجا ختم ہو جائے گا, صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو, اور وہ کام کیا ہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو. علی فرماتے ہیں میں برہنہ تن خار مغیلہ پہ گھسیٹا جانا پسند کروں گا لیکن چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو وہ کیسے علی کا پیروکار ہو سکتا ہے جو پورا پلاٹ ہی بیوہ سے چھین لیتا ہے, وہ گاڑی یتیموں سے چھین لیتا ہے, جو رزق ہی دوسروں سے چھین لیتا ہے, جو حق حیات ہی دوسروں سے چھین لیتا ہے. یہ امامت عملی ہے جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. عزیز من, امامت عملی اپنے عمل میں, اپنی روزمرہ زندگی میں, معمولات میں علی امام ہو ہمارے. کس طرح سے امیر المومنین نے زندگی بسر کی, کس طرح سے امامت کی, وہ امامت عملی ہمیں نظر آئے. نہج البلاغہ ہے ہر زندگی کے شعبے میں, ان میں سے یہ تمام جملہ جملہ نہج البلاغہ کا امامت عملی ہے. ان میں سے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جس کی یہ تمہید تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ خوب انسان خطا کار ہے, خطا ہوتی ہے انسان سے, بعض اوقات انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جب اس پر غلبہ شہوت آ جاتا ہے, خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے, غضب کا غلبہ آ جاتا ہے, گناہ کرتا ہے سارے گناہ. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کے وقت کہ گناہ کے وقت جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت مغلوب ہوتا ہے انسان اس کے اوپر، یا اس کی خواہش و شہوت غالب آئی ہوتی ہے یا اس کا غضب غالب آیا ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے انسان، مغلوب شہوت و مغلوب غضب، یعنی اپنے اندر ہی نفس امارہ، نفس امارہ جس کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ایک غضب اور ایک شہوت، غضب جب بپھر جائے، بھڑک جائے، ابھر جائے، غلبہ پا لیتا ہے انسان پر، شہوت بھی جب ابھر جائے غالب آ جاتی ہے انسان پر، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، شہوت مال، شہوت دنیا، شہوت شہرت، شہوت مقام، شہوت اقتدار، شہوت منصب، یہ سب شہوات ہیں جو انسان پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور اسی طرح غضب جب غالب آ جائے اور انسان مغلوب ہو جائے اس وقت انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ذنب، گناہ کو کہتے ہیں ذنب عربی زبان میں، اس کی جمع ہے ذنوب، ذنب وہ عمل ہے، ذنب دم کو کہتے ہیں، حیوان کی دم کو عرب ذنب کہتے ہیں، ذنب، اسی سے ایک اور انہوں نے بنایا لفظ ذنب، ذنب دم کو کہتے ہیں، ذنب اس عمل کو کہتے ہیں جس کی دم ہو، دمدار عمل کو ذنب کہتے ہیں، ہم دو قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں، وہ اعمال جن کی دم ہے اور وہ اعمال جن کی دم نہیں ہے، دمدار عمل، جس طرح جانور ہیں دمدار ہیں، یا ہم آسمان پہ پرانے زمانے میں کہتے تھے دمدار ستارے، جو ستارے آگے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے ان کی دم ہوتی ہے، چونکہ جانور کی ذنب یا دم پیچھے ہوتی ہے، آگے جانور ہوتا ہے اور دم اس کی ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ عمل جس کے انجام دینے کے بعد اس کے پیچھے ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جس کے پیچھے پیچھے عذاب و عقاب آ رہا ہو، سزا آ رہی ہو، وہ سزا اس عمل کی دم بن کر ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے گناہ کو عرب کہتے ہیں ذنب، اس کی جمع ہے ذنوب، امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تم دمدار کام کرتے ہو، دمدار کام یعنی جن کے پاس سزا ہے، جن اعمال کے بعد جرم کیا تم نے، گناہ کیا تم نے، حق تلفی کی تم نے، ظلم و ستم کیا تم نے، ذنب ہو گیا یعنی سزا آ رہی ہے اس کے بعد، ان سزا سے بچنے کے لیے یہ جو دمدار عمل اگر تم سے ہو گئے کسی وقت غلبے کی وجہ سے، شہوت و غضب کے غلبے کی وجہ سے مغلوب ہو کر اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یا اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں عزیزان، یہ دیگر مجالس میں بھی اشارہ کیا میں نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئمہ کو، انبیاء کو منصوب فرمایا، مبعوث فرمایا، اور ان کے فرائض اور ڈیوٹیاں بھی لگائیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کو امتوں کی ہدایت کرنی ہے، آپ کو امتوں کی تعلیم کرنی ہے، تعلیم کتاب و حکمت دینی ہے، اور ان کو ضلالت و جہالت و گمراہی سے ان کو نکالنا ہے، یہ فرائض ہیں جو انبیاء اور آئمہ کے خدا نے مقرر کیے ہیں، لیکن جب انبیاء و آئمہ اپنی قوموں کے اندر آئے تو قوموں نے بھی اپنی طرف سے ان کے فرائض مقرر کیے، وہ الہی فرائض لے کر آئے تھے، ادھر سے قوموں نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹیاں لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، ہم جس حال میں اس حال میں ہمیں رہنے دیں، ہماری ضروریات سنیں، ہمیں کیا چاہیے، وہ باپ کو کیا چاہیے، نمونے کے طور پر قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ خداوند نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ اے موسیٰ جا، بنی اسرائیل پھنس گئے ہیں فرعون کے ستم میں، گمراہی میں پھنس گئے ہیں، سامری کے چکر میں پھنس گئے ہیں، انہیں نکال، انہیں آزاد کر، موسیٰ آئے اور یہ کام کیا، فرعون سے بھی آزادی دلائی، گمراہی اور ضلالت سے بھی انہیں آزادی دلائی، لیکن قوم نے ایک دفعہ بھی موسیٰ کی اس آواز پہ لبیک نہیں کہا، بلکہ موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ چھوڑ ان کاموں کو، کبھی نمازیں لے آتا ہے، کبھی روزے لے آتا ہے، کبھی حج لے آتا ہے، کبھی جہاد لے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے روز تو فرائض لے آتا ہے، تکالیف لے آتا ہے، وظائف لے آتا ہے، یہ روز روز ایک نئی چیز لے کر آنا چھوڑ دے. اتا موسیٰ نے ایک دن کہا، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ڈٹ گئے، کہا نہیں کرنی ہم نے، الجھا دیا حضرت موسیٰ کو. بڑا سادہ سی بات کی حضرت موسیٰ نے کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کہا یہ روز ہم سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے، اب گائے بیچاری نے کیا قصور کیا، کیوں اس کو ذبح کریں ہم؟ نبی خدا کو الجھانے کی کوشش کی. پھر موسیٰ سے کہا کہ وہ باتیں چھوڑو جو آپ کو اللہ نے کی ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہماری باتیں اللہ کو بتاؤ جا کر. موسیٰ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کہا ہماری باتیں بتاؤ اللہ کو جا کر. خوب کیا کہتے ہو؟ کہا ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمیں پکا پکایا ملنا چاہیے کھانا، گیس نہیں ہے ہمارے پاس، گرمی میں نہیں پکایا جاتا ہم سے، ہماری خواتین ان کی پالش اترتی ہے اور مصروفیات ہیں ان کی، لہذا پکا پکایا. خوب جس طرح بعض ہیں جوان شادی کرتے ہیں ایسے گھرانے سے جا کر کے، مثلاً ایک بہت ہی بڑی فیملی، وہ خاتون کو پوچھتے ہوئے کھانا، وہ بیچاری آملیٹ بھی نہیں بنا سکتی، لڑکا پھر ہاسٹل میں سیکھ لیتا ہے آملیٹ بنانا، وہ لڑکی کہتی ہے میں صرف پیزا کھا سکتی ہوں، بس ایک مہارت میرے اندر ہے، پیزا کھا سکتی ہوں میں. یہ لگتا ہے وہی بنی اسرائیل والی قوم دوبارہ تکرار ہو رہی ہے کہ پکا پکایا لے کر آؤ، میک ڈونلڈ سے لے کر آؤ، اس سے لے کر آؤ، اس سے لے کر آؤ. کہا موسیٰ پکا پکایا لے کر آؤ، ہم سے پکایا نہیں جاتا اس گرمی میں، چولہا جلانا اور پھر پکانا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، پکا پکایا لے آؤ. وہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ یہ ماں کہہ رہے ہیں پکا پکایا دو. من و سلوہ اترنا شروع ہو گیا، من و سلوہ کھا کھا کے کہا کہ اب ہمیں کچا راشن دو، اکتا گئے ہیں، یہ منہ پڑ گیا ہمارے، اب نہیں کھایا جاتا ہم سے، اب ہمیں کچا راشن دو. اللہ سے جا کر کہو کہ وہ چیزیں جو زمین سے کھیتوں میں اگتی ہیں وہ لا کر دو ہمیں منڈی سے. موسیٰ نے کہا میں خدا کا رسول بن کر آیا ہوں کہ اللہ کے احکام تمہیں پہنچاؤں، تم وہ کام کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، تم مجھے ڈیوٹیاں بتاتے ہو کہ میں اللہ کو کہوں کہ ایک دن کہوں یہ پکا پکایا مانگ رہے ہیں، ایک دن کہتے ہیں کچا راشن مانگ رہے ہیں. ہر قوم نے جو اللہ کے مامورین آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے آئمہ آئے، امتوں نے ان کو اپنی راستہ بتایا کہ ہماری باتیں جا کر اللہ کو بتاؤ. عزیزان ذرا ہم اپنے آپ میں غور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیا آئمہ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بارے میں اللہ نے کیا ماموریت عطا کی ہے وہ ہمیں بتا دیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں اللہ تک جا کے پہنچا دیں؟ اور جب ہم مانگتے ہیں تو فہرست ذرا بنی اسرائیل سے لمبی ہو جاتی ہے ہماری، زیادہ لمبی فہرست مانگتے ہیں. آئمہ کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ عزیز من، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آئمہ کو و انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانی بستی سے جرم کا خاتمہ کر دو، جرم چھڑا دو انسان سے. لیکن جب قوموں کے اندر آئے، ان قوموں نے یہ کہا کہ اے انبیاء، اے آئمہ، آپ جرم نہ چھڑائیں، جرم کی ہمیں چھٹی دے دیں، ہم جرم کر کے مجرم بن جائیں، آپ مجرم چھڑائیں. آئمہ جرم چھڑانے آئے ہیں، مجرم چھڑانے نہیں آئے. جرم مت کرو، مجرم چھڑانا نہیں ہے کام، جرم چھڑانا ہے. اللہ نے کہا جرم چھڑواؤ ان سے جا کر، ہم نے کہا نا جرم رہنے دو، مجرم چھڑواؤ. یہ گناہ و ذنوب جو تباہی ہے انسان کی، قرآن فرما رہے کہ گناہ آگ ہے انسان کے لیے، آگ اپنے اندر آگ بھر رہا ہے انسان گناہ کر کے. ذنب یعنی دم والا عمل جس کے بعد سزا بھی ہے، وہ عمل جس کے بعد سزا بھی ہے، ختم نہیں ہو گیا یہی پر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا خلوت میں جلوت میں کر دیا، میں نے جو فلم دیکھنی تھی دیکھ لی، میں نے جو جرم کرنا تھا کر لیا، میں نے جو شہوت رانی کرنی تھی کر لی، میں نے جو ہوس رانی کرنی تھی کر لی، میں نے جو بہتان باندھنا تھا باندھ لیا، میں نے جو غیبت کرنی تھی کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. بعض اوقات کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی. اللہ کہہ رہے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو ذنب ہے. ذنب وہ ہوتا ہے جس کا دم ہو، اور دم کٹا ہوا نہیں ہوتا، جڑا ہوا ہوتا ہے ساتھ. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، معاملہ ختم نہیں ہو گیا، ختم نہیں کرنا، چونکہ پیچھے سے سزا آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، یہ ذنب ہے. اس دم کو کیسے کاٹیں, اس کی سزا کو. جرم تو ہو گیا ہم سے. دو طریقے ہیں, ایک توبہ کہ یا وقت نہیں ہے, نہج البلاغہ میں ہے, اسی جزء سیوم میں نہج البلاغہ میں, لیکن بعد میں ہے وہ حکمت, یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرتے. ایک طریقہ ہے توبہ سے وہ گناہ جو انسان کر چکا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے توبہ سے, اور ایک اور امیر المومنین یہاں پر بیان فرما رہے ہیں نقطہ, اور وہ یہ کہ گناہ تو نہیں رہتا, گناہ تو رہتا ہے باقی, لیکن سزا ختم ہو جاتی ہے اس کی. توبہ سے گناہ ختم ہوتا ہے, اور کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گناہ کو چھپا دیتا ہے, دم کاٹ دیتا ہے اس کی. حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, پھر حج کے جتنے اعمال ہیں وہ ترک کر کے کفارہ چڑھاتے رہتے ہیں, اپنی کفارہ دے دیں گے. عزیز من, بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی سے ہی, پاکستان سے ہی, لاہور اسلام آباد سے ہی, ان کو حج سکھا کے لے جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے احرام بندوا کے لے جاتے ہیں اللہ کے دین کو بائی پاس کرنے کے لیے, اور یہی سے انہیں سکھا دیتے ہیں, بھائی فلاں جگہ نہیں جائیں گے, بکرا دے دینا آ کر. اس کے پاس بھی پیسے ہیں, کہتے ٹھیک ہے بکرا دے دیں گے. صرف بس بکری کی نہیں ہے, گناہ ہے, معصیت خدا ہے. بکرا کفارہ ہے. کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تجھ سے جرم ہوا, گناہ ہوا, گستاخی ہوئی, غلطی ہوئی تجھ سے, اب تو کفارہ دے. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا اثر موجود ہے, گناہ موجود ہے, اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے, سزا کم ہو جاتی ہے, اس کو کفارہ کہتے ہیں. ہو جاتا ہے, کفارہ دو گے اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے. کفارہ چھپانے کو کہتے ہیں, پردہ ڈال دینے کو. اب ایک ایسا کام کرو کہ پہلے کیے ہوئے پر پردہ ڈال دو. جس طرح انسان جاتا ہے کسی کے گھر میں, کوئی استعمال کرتا ہے کوئی چیز, وہاں ٹوٹ جاتی ہے, اس کو پھر کسی طرح, مثلا یہ بچے یا جوان یا بڑے جاتے ہیں کسی گھر میں, جا کر کپ پیالہ توڑ کے آگے پھر ٹشو نکال کے اس کے اوپر ڈال کے آ جاتے ہیں تاکہ گھر والوں کو نظر. کفارہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے, اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اگر کسی کا آپ نے, وہ جو محاورہ بھی ہے نا, گلاس توڑا باہر آنے, اگر باہر آنے کا گلاس توڑا آپ نے, تو کفارہ کیا ہے, توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ اس سے معذرت کرو, اس سے معافی مانگو, آئندہ کے لیے عہد کرو گلاس نہیں توڑنا, اور یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ پورا بھی کرو, یہ توبہ ہے. لیکن اگر اتنا کام نہیں کر سکے تو یہ بارہ آنے نکال کے دینا, یہ کفارہ ہے. یہ کفارہ ہے, جو غلطی کی اس کو چھپا دو کم از کم. کفارات کیا کیا ہیں؟ کچھ تو مالی کفارات ہیں جو مختلف عبادتوں میں یا گناہوں میں انسان روزمرہ کرتا ہے, ان کے کفارات ہیں, اور کچھ اعمال ہیں. اعمال دیکھیں, قرآن مجید نے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنا لطف و عنایت اپنا بندگان خدا پہ نازل کیا کہ جب ان سے کوئی جرم ہو جائے, غلطی ہو جائے, شہوت اور غضب کے بپھرنے اور ابھرنے سے اور ان کی عقل کے مغلوب ہونے سے کوئی غلطی ہو جائے, ان کو پھر فرصت دی جائے, یہ کفارات ادا کریں. کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ ایک کفارہ یہ ہے کہ ملحوف کی مدد کرو. تنگ دست, تنگ دست انسان کی دستگیری کرو جا کر. اگر تم نے کسی تنگ دست انسان کی دستگیری کی, اس کی مدد کی, اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے تم نے, یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور اگر کسی پریشان حال انسان کی مدد کی تم نے, اور اس کی پریشانی سے اس کو نکالا تم نے, اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے تم نے. اگر پریشان ہے دنیا اس وقت, غریب بھی پریشان, امیر بھی پریشان, ہم فقیر ڈھونڈتے رہتے ہیں مدد کے لیے. بعض اوقات امیر زیادہ پریشان ہوتا ہے فقیر سے, اور فقیر بھی نہیں بلکہ ہم تو عموماً گداؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں, گدا ہمارے پیچھے, ہم گداؤں کے پیچھے. بارہ عرض کیا, یہ شرعی فقہی مسئلہ بھی سن لیں عزیز ایمان. آپ کے اوپر کچھ صدقات ہوتے ہیں مستحب یا واجب, جیسے فطرہ واجب صدقہ ہے, بعض اوقات آپ نظر نیاز کرتے ہیں وہ واجب ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات خمس زکات نکالتے ہیں، یہ واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ مستحبات ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں سفر کے لیے یا دوسرے صدقات دیتے ہیں. یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، گداؤں کے لیے نہیں ہے، یہ فقراء کے ہیں. آپ کا اختیار نہیں کہ اسے جسے مرضی میں آج دے دو، جسے جی میں آج دے دو. یہ فقیر کو دینا ہے، گدا کو نہیں دینا. گدا اور ہے، فقیر اور ہے. گدا یہی جو ہاتھ اٹھائے ہوئے صبح شام کوچوں میں اور چوراہوں میں پھرتے رہتے ہیں، یہ گدا ہے، فقیر نہیں ہے. ان کے پاس شاید آپ سے بھی زیادہ مال ہو، یہ گدا نہیں ہے. فقیر وہ ضرورت مند ہیں کہ جن کی ضرورتیں آ گئی ہیں لیکن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ان کے پاس. فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے گھر میں مریض ہے، علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے بچے موجود ہیں پڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے ہاں جوان بیٹی ہے شادی اور رشتے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، یا وہ آبرومند خاندان جو جس کو زندگی گزارنے کے لیے جس کے پاس گھر موجود نہیں ہے، یہ فقیر لوگ ہیں. ان فقراء کا مال ہے یہ سب کچھ، گداؤں کا نہیں ہے. ہم عموماً فقراء کا مال اٹھا کے گداؤں کو دے دیتے ہیں. حق ادا نہیں ہو تو دوبارہ صدقہ دینا پڑے گا. اگر فطرہ کسی گدا کو دے دیا دوبارہ نکالنا پڑے گا. اگر صدقہ واجب کسی گدا کو دے دیا دوبارہ نکالنا پڑے گا. فقیر کو دینا ہے، گدا کو نہیں دینا. اگر تلافی کرنی ہے اپنے گناہوں کی، آپ مدد کرو لوگوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو. عزیزان، پریشانیاں صرف مالی نہیں ہیں. فوراً ہمارا ذہن مالی پریشانیوں کی طرف نہ چلا جائے، بلکہ اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، گفتگو کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر مشکلات غیر مالی ہیں، گھریلو جھگڑے، روابط کے جھگڑے، آپس میں الجھنے، نفسیاتی مسائل، معاشرتی مسائل. یہ زیادہ بڑی الجھنیں کہ امیر اور غریب سارے اس کے اندر پریشان ہیں. یہ ایک الجھن جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے کہ کچھ فیس کرنا کرتا ہے آدمی تو محسوس کرتا ہے. ایک محترمہ، انہوں نے خط لکھا، ہمیں موجود ہے میرے پاس وہ خط لاہور میں، انہوں نے خط لکھا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں جوان، اور ہر ایک یا ماسٹر کیے ہوئے یا گریجویشن ہے، یعنی کم تعلیم یافتہ نہیں ہے. 6 بیٹیاں ہیں لیکن ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اوور ایج ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جو بھی آتے ہیں رشتے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کی قوم اور ہے، ہماری قوم اور ہے. آپ کی قوم اور ہے، ہماری قوم اور ہے. خوب دیکھیں، اس خاندان کو شاید مالی ضرورت نہ ہو، شاید یہ خاندان اپنی بیٹیوں کا جہیز دے سکتا ہو. اس کی الجھن یہ نہیں ہے، اس کی الجھن مناسب رشتہ ہے. کتنے جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی الجھن مالی نہیں ہے، پریشانی مالی نہیں ہے، لیکن مالی پریشانیوں سے ہٹ کر بہت ساری پریشانیاں ہیں. ان پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو رفع کرنا، دور کرنا، شاید ایک مشورہ دے کر آپ پریشانی کسی کی ختم کر دو، شاید کسی کے ساتھ 2 قدم چل کے اس کی پریشانی دور کر دو، شاید کسی کا ساتھ دے کے اس کی پریشانی دور کر دو، شاید کسی کے لیے ایک فون کال کر کے اس کی پریشانی دور کر دو، شاید کسی کے لیے واسطہ بن کے اس کی پریشانی دور کر دو. جتنی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں تم کام کرو گے، ہر پریشانی کے وقت تمہارا عمل تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا جائے گا.
اللہ
وسلم. اب ہم نے کیا ذہنیت بنا رکھی کہ جب ہم مریں گے قبر میں مولا آئیں گے، علی مشکل کشا ہیں، ہم قبر میں مشکل میں پڑ جائیں گے، اتنی ظلم، اتنے دومدار کام لے کر قبر میں چلے جائیں گے. چونکہ قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے، جب انسان مرتا ہے سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، صرف عمل ساتھ جاتا ہے، اور دومدار عمل دم سمیت ساتھ جاتا ہے. اور جب دمدار عمل لے کر قبر میں جاتے ہو، اب کہتے ہو مولا آئیں گے قبر میں، تو مولا آ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ مولا مجرم آ گیا قبر میں لیٹا ہوا، منکر نکیر آ گئے چھڑاؤ، تو مولا کیا جواب دیں گے کہ آج تجھے منکر و نکیر سے چھڑانے کا تو مطالبہ کر رہا ہے، کل میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو یہ گناہ چھوڑ دے، تو نے میری سنی؟ کل میں نے میں علی نے تجھ سے کہا تھا یہ گناہ چھوڑ دے، میں رسول نے تجھ سے کہا تھا گناہ چھوڑ دے، میں اہل بیت نے تجھے کہا تھا گناہ چھوڑ دے، میری نہیں سنی، تو ڈٹا رہا۔ یہ دمدار کام ساتھ جائیں گے قبر میں عزیز من، ان دمدار کاموں کو یا ان گناہوں کو ہی ختم کرو یہاں پر، یا کم از کم ان کا کفارہ ادا کر کے ان کے دم کاٹ دو۔ جتنا لوگوں کو پریشانیوں سے چھڑواؤ گے اتنا آپ کی پریشانیوں سے دوسرے آپ کو چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر چاہتے ہو خدا تمہاری مغفرت کرے، خدا تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کرے، تم بھی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے غلطیوں سے چشم پوشی کرو، تم بھی چشم پوشی کرو۔ عزیز من، زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہت سارے مقامات پر آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پر آنکھیں بند بھی کرنا پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پر آنکھیں بند کرنا پڑتی ہے، پھر زندگی آسودہ گزرتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو دوسرے کا ہر عیب نظر آئے اور ہر عیب پکڑ کے انسان اس کو اچھالے اور ہر عیب بھی اس کو ٹوکے، خدا بھی ہر چھوٹی چیز تیری پکڑ لے گا۔ جتنی چشم پوشی آپ کرو گے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، آپ انسنی کر دو، اندیکھی کر دو، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کسی مومن کی آبرو تم نے بچا لی، اللہ تمہاری آبرو بچا لے گا۔ یہ مشکل کشا نے مشکلات کا راہ حل بتایا ہمیں کہ کل کو خود مشکلوں میں کہیں گر نہ جاؤ، پھنس نہ جاؤ۔ لیکن یہ نہج البلاغہ کا نظام امامت عملی، یہ اسی طرح کتاب کے اندر بند پڑا ہوا ہے عزیز من، اس کو کوئی کھول نہیں رہا، اس کو زندگیوں میں لاگو نہیں کر رہے۔ یہی حکمت عملی علی ہے۔ حکمت عملی یعنی گھر چلانے کے اصول، معاشرہ چلانے کے اصول، کہ کس طرح گھروں کے اندر زندگی بسر کرو۔ علی وہ امام نہیں ہے جو صرف قبر میں اپنے پیروکار سے اس کا پالا پڑے گا، علی وہ امام ہے جو گھر کے روز مرہ کے لمحات میں تیرا اس سے پالا پڑنا چاہیے، روزانہ تیرا پالا پڑنا چاہیے علی سے۔ علی سے پوچھ کے سارے کام کر، علی کی امامت میں سارے کام کر، علی کی امامت میں جاگ، علی کی امامت میں سو، علی کی امامت میں سوچ، علی کی امامت میں بول، نہ جو تیری خواہش کہتی ہے بولتا ہے، ہر چیز منہ پہ لے آتا ہے پھر کہتے ہیں علی میرا امام ہے۔ اگر علی تیرا امام ہوتا تو جیسے علی بول رہے ہیں تو بھی ویسے بول رہا ہوتا، اور جو کلمہ علی زبان پہ نہیں لاتے وہ تیری زبان پہ مت آتا۔ یہ ہو جاتا ہے علی عملی امام۔ ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ واقعی میں نے کہا کہ اگر دیکھیں، جیسے ہماری زندگیوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے۔ صرف مال و دولت کو نہ دیکھو، بعض اوقات مال و دولت ہے لیکن پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور اس ثروت مند کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا بھی، شاید وہ آپ کے مالی تعاون کا محتاج نہ ہو بلکہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کا تعاون کر سکتا ہو، لیکن آپ اس کی دوسرے شعبے میں بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں امیر المومنین جو کچھ فرماتے تھے وہ کرتے بھی تھے عزیز من، جو فرماتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب شہادت ہوئی اس دنیا سے جانے لگے اور غسل کا وقت آ گیا، حضرت امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے اپنے بابا کو، وہ شخص جو امام کے ساتھ مدد کر رہا تھا غسل دینے میں، اس نے پوچھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ یہ امام کی پشت پر یہ نشان کیا ہے؟ پشت سید ساجدین پر دونوں طرف نشان تھے، وہ نشان جو کبھی سجدے کی وجہ سے کسی کی پیشانی پہ آ جاتے ہیں، گٹے بن جاتے ہیں۔ وہ نشان دیکھ کر اس صحابی نے پوچھا مولا سے کہ یہ کیا نشانات ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ نشانات ہیں، ان بوریوں کے نشانات ہیں جو میرے بابا راتوں کو اٹھا کر غریبوں کے گھروں کے سامنے لے جایا کرتے تھے، ہر شب کو امام سجاد ضروریات زندگی ڈال کر فقراء کے گھروں تک پہنچاتے تھے، فقراء تک خود جانا پڑتا ہے. توجہ فرمائیں، سید ساجدین علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری، تمام معصومین کی زندگی گزری اس طرح سے. جس شب علی کو ضربت لگی کوفہ کے اندر، کچھ لوگوں کو معلوم تھا، کچھ کو معلوم نہیں تھا، وہ یتیم اور بیوائیں جن گھروں میں روزانہ علی رات کو جا کر رات کی تاریکی اور سناٹے میں کھانا پہنچا کے آتے تھے، آج شب وہ بھوکے سو رہے تھے. مائیں بھوکے بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بار بار پوچھتے، ماں وہ رحم دل انسان آج کیوں نہیں آیا. وہ جو روز ہمارے گھر دودھ و خورما لا کے دیا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ آیا کرتا تھا، کیوں نہیں آیا آج. بعض بچے اپنی ماؤں سے کہتے، کہیں ایسے تو نہیں ہمیں بھول گیا ہو. وہ مائیں کہتی، نہ بچو، وہ کسی کو بھولنے والا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے ضرور آج کوئی حادثہ ضرور ہو گیا ہے. ایک ویرانے میں ایک مریض، جزام کا مریض، نابینا، جس کے پاس علی ہر روز جایا کرتے تھے، جا کر اس کو کھانا پیش کرتے اور اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتے، اس سے حال پوچھتے، اس کے سر سے خاک صاف کرتے. 19 کے شب کو ویرانے میں بیٹھا ہوا منتظر ہے، اور جو قدموں کی آواز اس کو آتی ہے ان کو بلاتا ہے. قدموں کی آہٹ سن کر کہتا ہے، اے جانے والے ذرا میری بات سن جا. وہ شخص قریب جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے. کہا، تو نے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا. اس شخص نے پوچھا، تیرا دوست کون ہے؟ کہا، ہر روز میرا دوست میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، لیکن ایک رات سے وہ نہیں آ رہا، ایک شب سے وہ نہیں آ رہا، تو نے نہیں دیکھا. اس شخص نے کہا، تو نابینا ہے، تو نے اپنے دوست کا چہرہ نہیں دیکھا، تجھے کیسے پتا کہ میں ہی وہ دوست نہیں ہوں تیرا، شاید میں ہی وہ تیرا دوست ہوں. کہنے لگا، نہ تو نہیں ہے وہ دوست میرا. پوچھنے لگا، نابینا تجھے کہاں سے معلوم میں تیرا دوست نہیں ہوں؟ کہا، جب وہ میری طرف آتا تھا اس کی قدموں کی آہٹ سے مجھے تسلی ہو جاتی تھی، اس کے چلنے کا انداز بڑا مہربانوں والا تھا، تیرے چلنے کا وہ انداز نہیں ہے. اور جب وہ میرے پاس آتا تو سب سے پہلے مجھے سلام کرتا اور میرا حال پوچھتا. تیرا وہ لہجہ ہی نہیں ہے، تیرے وہ آواز ہی نہیں ہے، تیرا وہ ادب ہی نہیں ہے، تو میرے دوست کو نہیں دیکھا. عزیز من، وہ شب ان کوفہ والے یتیموں پر، فقیروں پر، تنگ دستوں پر بڑی عجیب شب گزری. اور پھر وہ لمحہ آ گیا کہ جب شہر میں منادی ہو گئی کہ خلیفہ مسلمین زخمی ہو گئے ہیں، اور حکیم نے تجویز کیا، طبیب نے تجویز کیا کہ علی کے سر میں جو ضربت لگائی گئی وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے لگائی گئی ہے، اور اس زہر کے خاتمے کا علاج دودھ ہے، اگر دودھ پلایا جائے تو ممکن ہے جان بچ جائے. جب وہ بیوائیں، وہ یتیم، وہ تنگ دست، وہ فقیر جن کو روز علی جا کر دودھ پیا کر پیش کیا کرتے تھے، نہ جانے کہاں سے دودھ ان کو مل گیا، کاسوں میں دودھ اٹھائے، علی کے در کے دروازے پر آئے اور آ کر پکار کر ہر ایک کہنے لگا کہ جو ہر شب ہمیں دودھ پلایا کرتا تھا آج ہم لائے ہیں دودھ، شاید اس دودھ سے جان بچ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ جو امام حسن مجتبی سامنے آئے اور آ کر کیا کہا کہ اے فقیروں، اے تنگ دستوں، یہ دودھ کے کاسے لے جاؤ، جس کے لیے لائے تھے وہ دنیا سے گزر گیا۔ جب یہ آواز سنی سب نے دودھ ریت میں ہڈیل دیا اور بیٹھ کر ماتم شروع کیا علی کا۔ عزیزو، علی ابن حسین سید ساجدین، وہ مظلوم امام کہ جنہیں ہمیشہ کربلا رلاتی رہی، جنہیں شام رلاتی رہی، لیکن فقیروں اور تنگ دستوں کی دستگیری سے کبھی بھی امام نہیں روکے۔ وہ امام جو ہمیشہ کربلا کی یاد میں روتے رہے، ہمیشہ شام کی یاد میں روتے رہے، لیکن فقیروں کی یاد نہیں بھولے، اللہ پہنچاتے، ان کا کھانا پہنچاتے، اور جب اس دنیا سے گئے وہ داغ بوریوں کے امام محمد باقر نے دیکھے، لیکن وہ دل جو سید ساجدین، یہ تو پشت تھی سید ساجدین کی، وہ دل جو سید ساجدین اس دنیا کے لے کر گئے، عزیزو، وہ بڑا زخمی دل تھا، وہ بڑا زخمی جگر تھا، اس کے اوپر بڑے داغ تھے، کربلا کا داغ تھا، شام کا داغ تھا، بازار کا داغ تھا، دربار کا داغ تھا، لیکن ایک بڑا داغ جو سید ساجدین کے دل میں تھا، وہ رنج دکھ جو سید ساجدین لے کر گئے، جس کا اظہار شام کی قید سے چھوٹ کر اپنے بابا کی قبر پر حاضر ہو کر کہا۔ جب بابا کی قبر پر حاضر ہوئے تو کیا فرمایا؟ بابا، میں شام کا فریضہ ادا کر آیا ہوں، میں جو شام لے گیا تھا وہ واپس لے آیا ہوں، لیکن بابا تیری یتیمہ نہیں لا سکا، بابا میں سکینہ نہیں لا سکا، شام کے دربار میں بابا بابا کرتی رہی، شام کے ویرانے میں بابا بابا کرتی مر گئی، بابا میں سکینہ نہیں لا سکا۔ ماتم ہے، ماتم حسین۔
ہاشم کا پہ نہ دیکھ سکا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔